بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. خالدين فيها أبدا. إن الله عنده أجر عظيم. صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے ہجرت کی اور راہ خدا میں جان اور مال سے جہاد کیا، وہ اللہ کے نزدیک عظیم درجے کے مالک ہیں اور در حقیقت وہی کامیاب بھی ہیں۔ اللہ ان کو اپنی رحمت، رضامندی اور باغات کی بشارت دیتا ہے جہاں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہوں گی۔ وہ انہی باغات میں ہمیشہ رہیں گے کہ اللہ کے پاس عظیم ترین اجر ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران، تیسری مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 20 سے 22 تک کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب بہروز یاری گل۔ اور سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ بھی نوٹ فرما لیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سمن یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی بڑی آسانی کے ساتھ سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے دستیاب ہے۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ اور سامعین، ہماری آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس میں شامل پروگراموں کی تفصیل اس طرح ہے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سنیں گے اور اس کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد نشریات کا اگلا پروگرام ہوگا اسلامی تاریخ، اور اسلامی تاریخ پروگرام کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے دعائے امام زمانہ، اور اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، پیش خدمت ہیں عالمی خبریں۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ صدر مملکت نے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات میں فروغ کو ایران کی اولین ترجیحات میں قرار دیا ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر حسین امیر عبداللہیان نے کہا ہے کہ تہران اور ریاض کے تعلقات دونوں ممالک کے عوام اور علاقے میں امن و استحکام کے حق میں ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے لاہور میں اتوار کی ریلی کا پروگرام منسوخ کر دیا ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے ریاست کرناٹک میں انتخابی مہم کے آغاز میں ہی کانگریس پارٹی پر سخت ترین حملے کیے ہیں۔ اور فرانسیسی سینٹ نے پینشن اصلاحات کے بارے میں فرانسیسی عوام کے شدید احتجاج کے باوجود ایمانوئل میکرون حکومت کے متنازع بل کی منظوری دے دی ہے۔ اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ صدر مملکت نے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات میں فروغ کو ایران کی اولین ترجیحات میں قرار دیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے اتوار کے روز ازبکستان کی وزارت خارجہ کے سرپرست بختیار سعیدوف سے ملاقات کے دوران دونوں ممالک کے تعلقات کو تاریخی قرار دیا۔ اس موقع پر انہوں نے تہران اور تاشقند کے مابین رابطوں کو بڑھانے پر بھی زور دیا۔ صدر مملکت نے اپنے حالیہ دورے ازبکستان کا ذکر کرتے ہوئے ثقافت، اقتصاد، تجارت، ٹرانزٹ اور زراعت کے شعبوں کے وزیروں سے تہران اور تاشقند کے درمیان کیے جانے والے معاہدوں پر عمل درآمد کی رفتار کو تیز کرنے کی ہدایت دی۔ اس موقع پر ازبکستان کی وزارت خارجہ کے سرپرست بختیار سعیدوف نے کہا کہ تاشقند بھی تہران کے ساتھ رابطوں کو مزید مستحکم کرنے کا خواہاں ہے۔ انہوں نے دونوں ممالک کے تاریخی اور ثقافتی تعلقات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر کے دورے سمرقند سے دونوں ممالک کے مابین تعلقات کا ایک نیا باب کھل گیا ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر حسین امیر عبداللہیان نے کہا ہے کہ تہران اور ریاض کے تعلقات دونوں ممالک کے عوام اور علاقے میں امن و استحکام کے حق میں ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ ڈاکٹر حسین امیر عبداللہیان نے ایک انٹرویو کے دوران بتایا کہ ایران، چین اور سعودی عرب کے درمیان سمجھوتے کے مطابق تہران اور ریاض کے تعلقات فوری طور پر معمول پر آ جائیں گے، اور ایران اور سعودی عرب کے وزرائے خارجہ دو مہینے کے اندر ملاقات کر کے سفارت خانوں کی بحالی، سفیروں اور مشہد اور جدے میں قونصل جنرلوں کے تعین کا فیصلہ کریں گے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ گزشتہ مہینوں کے دوران ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات میں فروغ اور مسائل کے حل کے سلسلے میں بھی مناسب پیش رفت حاصل ہوئی ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ویانا مذاکرات اور ظالمانہ پابندیوں کے خاتمے کے لیے مغربی ممالک سے پیغامات کا تبادلہ جاری ہے۔ سعودی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ وہ تہران ریاض تعلقات کے مستقبل کے تعلق سے مکمل طور پر پر امید ہیں۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان آل سعود نے العربیہ ٹی وی چینل سے گفتگو میں کہا کہ ایران کے ساتھ طے پانے والا سمجھوتا 2 برس کے مذاکرات کا نتیجہ ہے، اور ان مذاکرات کی بنا پر ہی اچھی ہمسائیگی اور قوموں کے اقتدار اعلیٰ کے احترام اور قومی مفادات کے پیش نظر مفاہمت ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان مذاکرات سے ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ علاقے کی سیکورٹی کے بارے میں تمام مسائل مذاکرات کے ذریعے حل کیے جائیں۔ وعدہ رہے کہ ایران اور سعودی عرب نے عراق، عمان اور چین کی ثالثی میں 7 سال کے بعد بیجنگ شہر میں اپنے سفارتی تعلقات کی بحالی کے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ اس معاہدے میں طے پایا ہے کہ ایران اور سعودی عرب کے وزرائے خارجہ آئندہ 2 مہینے کے اندر اندر ایک دوسرے سے ملاقات کر کے اپنے اپنے سفیروں کی تعیناتی، سفارت خانوں کی بحالی اور ان سے جڑے دیگر مسائل کی زمین ہموار کریں گے۔ قابل ذکر ہے کہ 10 مارچ کو بیجنگ میں طے پانے والے اس سمجھوتے سے متعلق بیان پر ایران کی قومی سلامتی کے اعلیٰ کونسل کے سیکرٹری علی شمخانی، سعودی عرب کی قومی سلامتی کے مشیر مساعد بن محمد العیبان اور چین کی حکومتی کونسل اور کمیونسٹ پارٹی کی مرکزی کمیٹی کے رکن وانگ یی نے دستخط کیے۔ سعودی وزیر خارجہ نے تعلقات کی بحالی کے سلسلے میں ایران کے ساتھ طے پانے والے سمجھوتے کے بعد شام کی حکومت کے ساتھ بھی امن مذاکرات میں دلچسپی کا مظاہرہ کیا ہے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان آل سعود نے میونخ سیکورٹی کانفرنس میں شام کے سلسلے میں اپنے ملک کے سیاسی موقف میں تبدیلی اور بشار اسد حکومت کا تختہ الٹنے میں ناکامی نیز اس حکومت کے قانونی ہونے کا اعتراف کیا تھا۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے العربیہ ٹی وی چینل سے گفتگو میں شام کے بارے میں اپنے ملک کے موقف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دمشق کے ساتھ مذاکرات کو ناقابل اجتناب قرار دیا اور اس سلسلے میں عرب کوششوں کی خبر دی۔ ادھر تہران ریاض معاہدے کے بعد اب بحرین نے بھی ایران کے ساتھ سیاسی اور سفارتی تعلقات کی بحالی میں اپنی دلچسپی ظاہر کی ہے۔ اتحاد بین المجالس کا 146واں عالمی اجلاس بحرین کے دارالحکومت مناما میں ہو رہا ہے، جس میں ایران کا پارلیمانی وفد بھی شامل ہے۔ اجلاس کی سائڈ لائن پر ایران کے پارلیمانی وفد نے بحرینی پارلیمنٹ کے اسپیکر سے ملاقات اور گفتگو کے بعد کہا کہ بحرین نے ایران کے ساتھ اپنی سیاسی و سفارتی تعلقات کی بحالی میں اپنی دلچسپی ظاہر کی ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے لاہور میں اتوار کی ریلی کا پروگرام منسوخ کر دیا ہے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق سابق وزیر اعظم عمران خان نے اتوار کو لاہور ریلی ملتوی کرتے ہوئے اپنی جماعت کے کارکنوں سے کہا ہے کہ پنجاب کے وزیر اعلی اور پولیس کے جال میں نہ پھنسیں۔ انہوں نے پی ٹی آئی کارکنوں کے نام ایک پیغام میں کہا کہ وہ محسوس کرتے ہیں کہ لاہور میں ایک بار پھر دفعہ 144 صرف ان کی انتخابی مہم کو روکنے کے لیے لگائی گئی ہے، کیونکہ دیگر سرگرمیاں معمول کے مطابق جاری ہیں۔ دوسری جانب تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا ہے کہ کل بروز پیر 2 بجے ریلی نکالی جائے گی۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں ایک چیک پوسٹ پر حملے میں ایف سی کا ایک اہلکار ہلاک ہو گیا ہے۔ پاکستانی ذرائع کی رپورٹ کے مطابق دہشت گردوں نے یہ حملہ صوبہ خیبر پختونخوا کے علاقے بنو میں کیا۔ رپورٹ کے مطابق بنو میں سیکورٹی فورس ایف سی کی چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کے حملے کی خبر ملتے ہی سیکورٹی دستوں کی اضافی نفری روانہ کی گئی، جس نے علاقے کو محاصرے میں لے کر آپریشن شروع کیا، لیکن دہشت گرد نکل بھاگنے میں کامیاب رہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے ریاست کرناٹک میں انتخابی مہم کے آغاز میں ہی کانگریس پارٹی پر سخت ترین حملے کیے ہیں۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے ریاست کرناٹک میں ایک انتخابی مہم سے خطاب میں کانگریس پارٹی پر شدید ترین حملہ کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس پارٹی مودی کی قبر کھودنے کا خواب دیکھ رہی ہے، لیکن وہ کرناٹک کی ترقی کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ واضح رہے کہ کانگریس پارٹی کے رائے پور کنونشن کے موقع پر پارٹی کے سینئر رہنما اور میڈیا انچارج پون کھیڑا کنونشن میں شرکت کے لیے جا رہے تھے کہ پولیس نے انہیں وزیر اعظم کی توہین کے الزام میں ہوائی جہاز سے اتار کر گرفتار کر لیا تھا۔ اس واقعے کے بعد کانگریسی رہنما اور کارکن زمین پر دھرنا دے کر بیٹھ گئے تھے، جس میں انہوں نے نعرے لگائے تھے کہ مودی تیری قبر کھدے گی۔ کانگریسی لیڈروں اور کارکنوں کے اس نعرے کا وزیر اعظم نریندر مودی اب تک اپنی کئی تقریروں میں ذکر کر چکے ہیں۔ نریندر مودی نے اتوار کو ریاست کرناٹک میں بھی انتخابی مہم کا آغاز کرتے ہوئے اس نعرے کو کیش کرانے کی کوشش کی تھی۔ انہوں نے اسی کے ساتھ کرناٹک کی بی جے پی حکومت کو ڈبل انجن والی حکومت قرار دیا اور اس کی کارکردگی کی وکالت کی۔ حزب اللہ لبنان کے سربراہ نے کہا ہے کہ اسرائیل سے آ رہی ایک مستقبل کوئی خواب نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت ہے۔ المیادین ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق حزب اللہ لبنان کے سربراہ حسن نصر اللہ نے ایک تقریب سے اپنے خطاب میں کہا کہ علاقے اور پوری دنیا میں رونما ہونے والی تبدیلیاں اس حقیقت کا ثبوت ہیں کہ یمن، شام اور علاقے کے دیگر ملکوں کا محاصرہ شکست سے دوچار ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ غاصب صہیونی حکومت میں اندرونی مسائل بھی اس غاصب حکومت کے زوال کا باعث بنیں گے، اور یہ خود ایک حقیقت ہے۔ شام کے سرکاری ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ صوبہ ہما کے مصیاف علاقے پر صہیونی حکومت کی جارحیت میں شام کے 3 فوجی اہلکار زخمی ہو گئے ہیں۔ سانا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق غاصب صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے اتوار کو مغربی صوبہ ہما کے مصیاف علاقے کو جارحیت کا نشانہ بنایا، جس میں شامی فوج کے 3 اہلکار زخمی ہو گئے۔ اس حملے کے بعد شام کے ایک فوجی ذریعے نے بھی خبر دی کہ صہیونی فوجیوں نے لبنان اور طرطوس کے بعض علاقوں پر میزائل فائر کیا اور ہما کے علاقے کو بھی جارحیت کا نشانہ بنایا۔ غرب اردن کے نابلس شہر کے مضافات میں فلسطینی مجاہدوں اور صہیونی فوجیوں کے درمیان مسلحانہ جھڑپیں ہوئی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق آج صبح صہیونی فوجیوں نے نابلس کے مضافات میں واقع جیت ٹاؤن پر صہیونی فوجیوں پر دھاوا بول دیا، جس کے بعد فلسطینی مجاہدوں نے ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ فلسطینی ذرائع ابلاغ کے مطابق ان جھڑپوں میں 3 فلسطینی زخمی ہوئے ہیں۔ تاہم صہیونی میڈیا نے بتایا ہے کہ ان 3 مجاہدوں کو شہید کر دیا گیا ہے۔ فرانسیسی سینٹ نے پینشن اصلاحات کے بارے میں فرانسیسی عوام کے شدید احتجاج کے باوجود ایمانوئل میکرون حکومت کے متنازع بل کی منظوری دے دی ہے۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق فرانسیسی سینٹ نے ہفتے کی شام کو پینشن اصلاحات کے بارے میں فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کے متنازع بل کی 112 مخالف ووٹوں کے مقابلے میں 195 ووٹوں سے منظوری دے دی۔ اب یہ بل دونوں ایوانوں کی مشترکہ کمیٹی میں بھیجا جائے گا، اور بظاہر آئندہ بدھ کو اس کمیٹی کے اجلاس میں اس بل پر غور کیا جائے گا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
الٰہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے، الٰہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے، مدینے کو پہنچ کر کے میرا یہ دم نکل جائے، مدینے کو پہنچ کر کے میرا یہ دم نکل جائے، مجھے نہ سروری نہ بادشاہی کی تمنا ہے، مجھے نہ سروری نہ بادشاہی کی تمنا ہے، تیرے محبوب کے در کی گدائی مجھ کو مل جائے، تیرے محبوب کے در کی گدائی مجھ کو مل جائے، الہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے، عطا کر دے فقط اک ریشہ کالی کملی کا مجھ کو، عطا کر دے فقط اک ریشہ کالی کملی کا مجھ کو میرے ماں۔
سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے پروگرام اسلامی تاریخ، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے دعائے امام زمانہ، اور اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اپنے میزبان کو اجازت دیں، خدا حافظ، شب بخیر۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس صاحب سے مخاطب ہیں، یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sahartv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین اکرام، سحر عالمی نیٹورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام اسلامی تاریخ کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں، اور آپ تمام ناظرین جہاں کہیں بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ ناظرین اکرام، ہمارا پروگرام جو اسلامی تاریخ کے عنوان سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، ظاہر ہے اس کی اہمیت کے لیے صرف اتنا کہہ دینا میں کافی سمجھتا ہوں کہ اقوام کی زندگی میں انسان کی تاریخ کی اہمیت اور تاریخ کی قدر و قیمت بالکل اس طریقے سے ہے کہ جس طرح ایک انسان کی زندگی میں اس کے حافظے کی ہوتی ہے۔ انسان کا حافظہ اس کی افکار کے اوپر، اس کے نظریات کے اوپر، اس کی شخصیت کے اوپر، اس کی زندگی کے اوپر اور زندگی کے تمام گوشوں کے اوپر سب سے زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کی تاریخ ہے کہ وہ اس کی زندگی کے تمام شعبوں کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ انسان اپنے ماقبل سے جڑتا ہے، دیکھتا ہے کہ ہم پہلے کیا تھے اور ہمیں کہاں ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے اگر دیکھتا ہے اس میں کہ کوئی چیز تنزلی کا سبب بنتی ہے تو انسان اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، اور جو چیز ترقی کا سبب بنتی ہے انسان اس کو اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ہمارا جو پروگرام یہ تاریخ اسلام ہے، یہ بھی اسی لیے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے کہ ہمیں مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اپنی تاریخ کو جانیں، اپنی تاریخ کو سمجھیں اور ان چیزوں کو سامنے لائیں اور ان کو اپنی زندگی میں اختیار کرنے کی کوشش کریں کہ جنہوں نے مسلمانوں کو اور تاریخ اسلام کو اور اسلام کو ارتقا بخشی ہے، نہ ان چیزوں کو ہم اختیار کریں کہ جس کی وجہ سے یہ انسانی معاشرہ اور مسلم معاشرہ انحطاط اور تنزلی کا سبب بنا ہے۔ ہمارے دو مہمان ہوں گے، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں الحمدللہ آج پھر تشریف لائے ہیں جناب سجاد حسین آہیر صاحب قبلہ۔ تو آئیے ہم اپنے مہمان کی خدمت میں چلتے ہیں اور ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ قبلہ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
قبلہ بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا، اسٹوڈیو تشریف لائے، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید درست کرتے ہیں۔
ہم آپ کو بہت زیادہ شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کی پوری ٹیم کے ساتھ کہ انہوں نے یہ کوشش کی اور محنت کی کہ ہمارے معاشرے تک تاریخ کے حقائق کو پہنچانے کے لیے آپ کردار ادا کر رہے ہیں، اور اسی طرح میں اپنے ناظرین کی خدمت میں بھی سلام و ادا عرض کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ انشاءاللہ ہم اس پروگرام کے صدقے میں بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے
انشاءاللہ۔ قبلہ ہمارے ساتھ دوسرے مہمان بھی ہمارے، ہم ان کی خدمت میں چلتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے دوسرے مہمان بھی ہمارے ساتھ الحمدللہ آج پھر ڈاکٹر قیصر عباس جعفری صاحب ہیں، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں بھی آپ کی خدمت میں، آپ کی پوری ٹیم کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی یہ سعی اور کوشش کہ جو آپ ناظرین تک تاریخ اسلام کے حقائق پہنچانے کے لیے کر رہے ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔
جی بہت شکریہ، خداوند عالم آپ کو اور ہم سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ تو ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ قبلہ سب سے پہلے میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا، دیکھیے جیسے میں نے عرض کیا کہ جو ہمارا سلسلہ چل رہا تھا وہ اسلام سے قبل جو عرب میں یعنی موجود افراد تھے، جو انسان تھے، ان کی زندگی کے حوالے سے چل رہا تھا، تو آج ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ان کا جو معاشرتی نظام تھا وہ کیا تھا، اس کے اوپر آپ مختصر طور پر روشنی ڈالیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ہم عربوں کے جو زندگی گزارنے کے طریقے ہیں ان کے مختلف نظاموں کو دیکھنا چاہیں تو سب سے پہلے دیکھنا یہ ہوگا کہ ان کے رہن سہن کا انداز کیا تھا، کس طریقے سے وہ زندگی گزار رہے تھے۔ تو دو بڑے حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے ان کو، ان کے رہائش کے اعتبار سے۔ ایک وہ کہ جو بادیا نشین تھے، جو مختلف کیمپوں کے اندر زندگی گزارتے تھے، اور باقاعدہ کوئی خاص زمین مختص نہیں تھی کہ جہاں پر وہ زندگی گزاریں،
صحیح،
ان کو بادیہ نشین کہا جاتا ہے، اور ایک بڑی آبادی جو تھی اس وقت کے انسانی معاشرے کی وہ اس طرح کی زندگی گزار رہی تھی۔
جی،
اور اس میں لازمی بات ہے جب ان کی زندگی اس طریقے سے تھی تو ان کا جو اقتصاد کا نظام بھی تھا وہ بھی اسی طرح تھا، یعنی جہاں پر بھی ان کو زندگی گزارنے کے آثار نظر آتے تھے وہاں پر جا کر وہ ڈیرہ لگا لیتے تھے۔
جی،
وہ مال مویشی کو پالتے تھے، دودھ بیچ کر دوسرے قبیلوں کو، یا نہ خود اسی دودھ کے اوپر وہ زندگی گزار رہے ہوتے تھے۔
یعنی کوئی معین جگہ نہیں تھی ان کے وطن کے طور،
کوئی وطن کے طور پر کوئی جگہ معین نہیں تھی، جس جگہ پر بھی ان کو پانی میسر آتا تھا، جس جگہ پر بھی ان کو چراگاہ میسر آتی تھی، وہاں پر جا کر وہ ڈیرہ لگا لیتے تھے، اپنے مویشیوں کے ساتھ وہاں پر زندگی بسر کرنا شروع کر دیتے تھے۔ گوشت اور جو اس کے علاوہ دودھ ہوتا ہے یہ ان کی غذا کے طور پر شمار ہوتا تھا، اور زیادہ تر وہ شکار کیا کرتے تھے اور شکار کے ذریعے اپنی زندگی کو گزار رہے ہوتے تھے۔ یہ ایک جن کا ایک مختصر طور پر تعارف کروایا جا سکتا ہے۔ اور دوسرا وہ جو شہروں میں رہتے تھے، شہروں سے بھی مراد یوں نہیں ہے کہ جس طرح آج کے شہروں کا ایک کنسپٹ ہمارے سامنے موجود ہے۔
ہمارے یہاں جو معمولاً ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے وہ یہ کہ تین طرح کی زندگی ہے، ایک تو دیہات کی زندگی، ایک شہروں کی زندگی، اور اس طرح کی زندگی جو گزارتے ہیں وہ تیسری قسم ہے، نہ دیہات نہ شہر، یعنی وہ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک خاص موسم میں ایک مقام پہ رہتے ہیں، دوسرے موسم میں دوسری جگہ منتقل ہو جاتے ہیں۔
تو آج کی جو ہماری دیہاتی زندگی ہے نا، اس وقت کی وہ شہری زندگی کاؤنٹ ہوا کرتی تھی۔
جی جی بالکل،
ٹھیک ہے، اس لیے کہ اس وقت انسانی معاشرے نے اتنی زیادہ ترقی نہیں کی تھی،
صحیح،
اور اس کے اوپر بھی جو قوانین ان کے حاکم تھے وہ وہی اپنے قبیلوں والے ہوتے تھے۔ یوں نہیں تھا کہ چونکہ اب وہ ایک شہری زندگی میں آ گئے ہیں تو شہری زندگی میں انہوں نے مل کر کچھ قوانین ایسے بنا لیے ہوں کہ جو ان کے جمعی قوانین کہلائیں، نہ، بلکہ خود قبیلوں کے اندر وہ صرف اپنے قبیلے کے قوانین ہی ان کے اوپر حاکم ہوتے تھے، صرف مل کر ایک زندگی گزار رہے ہوتے تھے۔ یہ لوگ جو شہر نشین کہلاتے تھے، یعنی دیہاتی زندگی آج کے دور میں اگر کہیں تو وہ گزار رہے ہوتے تھے، ان کی جو زندگی کا چر رہا ہوتا تھا نظام، ان کا معیشتی نظام اور اقتصادی نظام جو ہوتا تھا وہ تجارت ہوا کرتا تھا۔
جی،
یا باقی مختلف ہنر وہ جانتے تھے، اس ہنر کے ذریعے دوسرے ساتھ والے انسانوں کے کام آ رہے ہوتے تھے اور وہ ان کو ان کے بدلے میں خوراک جو ہے وہ فراہم کر رہے ہوتے تھے۔ اور اتنا زیادہ پیچیدہ چونکہ نظام بھی موجود نہیں تھا، ضروریات بھی زیادہ نہیں تھیں، صرف پہننا اور کھانا یہ چند چھوٹی چھوٹی ضروریات ہوتی تھی جن کو پورا کر کے وہ اپنی زندگی میں خوش ہو جایا کرتے تھے۔ یہ اگر مختصر طور پر بیان کیا جائے تو کم از کم یہ دو نظام ان کے سامنے آتے ہیں، ایک وہ جو بادیہ نشین تھے اور اگر ان کا ہم معاشی نظام دیکھیں تو وہ زیادہ سے زیادہ جانوروں کے اوپر منحصر ہوتا تھا، یا وہ کشاورزی کاشتکاری کر رہے ہوتے تھے، زراعت کے اوپر ہوتا تھا، یا جو شہروں میں ہوتے تھے وہ زیادہ تر تجارت کر رہے ہوتے تھے، یا دوسرے لوگوں کی ضروریات مختلف ہنرز کے ذریعے وہ ان کی ضروریات کو پورا کر رہے ہوتے تھے۔
جی بہت شکریہ مولانا، اجازت دیجیے ہم اپنے ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں چلتے ہیں۔ ناظرین، ہمارے ساتھ پاکستان سے عظیم شخصیت جناب ڈاکٹر قیصر عباس جعفری صاحب ہیں، جیسا کہ آپ نے ملاقات بھی کی ابھی ہمارے ڈاکٹر صاحب سے، ہم ان کی خدمت میں چلتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جو ہمارے مولانا نے یہاں پہ دو قسم بتائی، دو زندگی کے طرز بتائے، دو طرز زندگی، تو جو بادیہ نشین نظام تھا اس کے حوالے سے آپ کچھ بیان فرمائیں کہ وہ کس طریقے سے زندگی گزارتے تھے، ان کا انداز زندگی کیا تھا۔
جی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایکچوئل جو معاشرتی صورتحال تھی اس زمانے کی،
جی
اس کو ہم آج کے معاشرے کے پیش نظر نہیں لے سکتے، اس لیے کہ معاشرہ بنتا ہے افراد کا ایک ایسا گروہ جو کسی خاص قانون اور خاص ہدف کے پیش نظر، کسی خاص قانون کے تابع ہو اور زندگی گزار رہا ہو، تو اس کو کہتے ہیں معاشرہ۔ لیکن وہ کسی خاص قانون کے تابع نہیں تھے اور کوئی خاص ہدف بھی ان کا نہیں ہوا کرتا تھا، ان کی زندگیاں خصوصاً بادیہ نشین لوگ جو تھے ان کی زندگیاں جیسے کہ مولانا قبلہ فرما رہے تھے وہ مختص تھی بس ان کی اپنے ذات تک کہ جو بنیادی اساسی ضروریات ہیں زندہ رہنے کے لیے، جیسا کہ کھانا پینا اور پہننا وغیرہ، اور اس کے بعد ان کے جو
حیوان کہتے ہیں نا، روٹی کپڑا اور مکان،
اور مکان، اور اس کے علاوہ جو ہے دوسری چیز ان کی یہ تھی کہ ان کے حیوانوں کے لیے پانی میسر ہو اور وہاں پہ چراگاہ مل جائے ان کو، تو ان کے لیے یہ سفیشینٹ تھا۔ ایسے میں ان کی جو کوئی قانون کی بات تھی وہ وہاں پہ نہیں ہوا کرتی تھی، کیونکہ وہاں پہ ایک اس طرح کا ماحول تھا کہ جس کی لاٹھی اسی کی بھینس، جو قدرت مند ہوتا تھا، جو طاقتور ہوتا تھا وہی غالب رہتا تھا، اور جو جس کے پاس قدرت طاقت نہیں ہوتی تھی وہ بیچارہ ہوتا تھا، اس کے لیے چند ایک راہیں ہوتی تھیں، مثلا یا تو وہ کسی بڑے قبیلے میں جا کے اپنے آپ کو ضم کر لے، یا پھر یہ کہ جو ہے دنیا سے ہاتھ دھوئے اور دنیا کو خیر باد کہے اور دوسروں کو جگہ دے۔ تو کچھ اس طرح کی سچویشن اس زمانے میں تھی۔ اب اسی زمانے میں جو وہاں پہ قوانین حاکم ہیں ان میں ایک تھا فخر فروشی، یہ ایک دوسرے کے اوپر فخر کیا کرتے تھے، غرور تکبر۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ابو جہل جب مرنے لگا ہے تو اس وقت بھی اس کا غرور کا یہ عالم تھا کہ کہنے لگا کہ میرا سر جو ہے اس کو ذرا اس طرح سے رکھیے گا کہ ٹیڑھا نہ ہو، کہ کسی کو اندازہ نہ ہو کہ میں سر جھکا کے مرا ہوں، بلکہ میں سر بلند کر کے مرا ہوں۔ اسی طرح سے ان کے ہاں جو اگلی بات ہے وہ یہ تھی کہ وہ کیونکہ کسی قانون کے تابع نہیں ہوتے تھے، ربا خوری ان کا بنیادی وہ تھا، مثلا کسی کو اگر وہ قرض دیتے تھے یا کسی کو کوئی مال دے دیتے تھے تو اس کے اوپر سود لیتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مقدس نے ان کے اس، جب اسلام آیا تو اسلام نے ان کے اس عمل کی شدید مخالفت کی اور پھر کہا کہ کیا تم جو کچھ پہلے کر چکے ہو اسلام کی اس آیت نازل ہونے سے پہلے جو سود کے بارے میں ہے تو کر چکے، وہ تمہارے لیے، لیکن اس کے بعد اگر تم اپنا یہ عمل جاری رکھو گے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو یعنی ان کا جو تھا، پھر کم تولتے تھے وہ، یعنی جب کسی سے لین دین کرتے تھے، چونکہ وہاں پہ کوئی قانون حاکم نہیں تھا، چونکہ وہاں پہ کوئی معاشرتی نظام نہیں تھا اور کوئی حکومت ایسی نہیں تھی کہ جو ان سے پوچھے، ان کو روک ٹوک کرے، تو وہ کم تولتے تھے
اپنا، یعنی جو مادی مفادات تھے ان کے لیے ساری کوشش ہوتی تھی،
ان کی ساری کی ساری جو صحیح تھی اور کوشش تھی اور تگ و دو تھی وہ اپنی ذات، اور یا پھر یہ کہ اپنے اس سے اگر بہت باہر نکل جائیں تو اپنے قبیلے اور اپنے حیوانات تک محدود رہتی تھی۔ تو ایسے میں مثلا آج اگر ہم اپنے معاشرے کو، یہ تو چند ایک چیزیں جو میں نے بیان کی ہیں، البتہ ہم جو تاریخ کی بنیادی کتب ہیں ان کو اگر ہم دیکھیں تو عربوں کی جو جاہلی، اور یہی وجہ تھی کہ ان کو جہالت سے تعبیر کیا گیا، جہالت یعنی عقل کی ضد، ایسا نظام جہاں پہ عقلی اور منطقی باتیں نہ ہوں بلکہ غیر عقلی اور غیر منطقی اور غیر ناانصافی کی باتیں ہوں, اسی لیے ان کو جہالت کے. اور اگر آج مثلا ہم اپنے زمانے میں ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو کیا ہمارے ہاں اگر یہ چیزیں نہیں ہیں؟ جب یہ چیزیں ہمارے ہاں بھی آج 1400 سال گزر جانے کے بعد ہیں تو مجھے یہ کہنے میں شاید حق حاصل ہے کہ ہم ابھی تک اسی جہالت کی زندگی میں جو ہے ہیں, کوئی خاص فرق اور تبدیلی نہیں نظر آ رہی, کیونکہ
بلکہ ہم ان سے بھی زیادہ گر چکے ہیں. اس لیے ان کے پاس وہ ذرائع نہیں تھے, وہ وسائل نہیں تھے.
بعض بالکل ایسے ہی کہہ سکتے ہیں کہ بعض چیزوں میں ہم ان سے بھی نیچے چلے گئے. وہ بچی کو زندہ یعنی متولد اس کے دنیا میں آنے کے بعد دفن کرتے تھے, آج کی لیٹسٹ سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم بچی
کو پیدا ہی نہیں ہونے دیتے,
پیدا ہی نہیں ہونے دیتے.
بالکل صحیح فرمایا.
تو آپ اس طرح کی چیزیں دیکھ کے مثلا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج بھی انسان کو اسی تربیت کی ضرورت ہے, اسی تعلیم کی ضرورت ہے جو رسول گرامی اسلام نے اسلام سے پہلے یعنی اسلام لانے کے ابتدائی اسلام میں جو ہے لوگوں کو بتائی,
ان تعلیمات کو ہمیں پھر سے زندہ کرنے کی ضرورت ہے. جی بالکل. قبلہ میں آپ سے یہاں پر یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو بادیہ نشین قبائل تھے ان کے حوالے سے اور کیا آپ کی نظر میں کوئی خاص نقطہ ہے ان کے انداز زندگی میں؟
جی جی, ان کا ایک جو روزگار کا ذریعہ تھا وہ تھا قتل و غارت کرنا,
اللہ اکبر,
لوٹنا. مختلف قافلے جو گزر رہے ہوتے تھے ان کو لوٹ کر ان سے چھین کر یہ کھایا کرتے تھے.
جی,
اس وقت ہو سکتا ہے لوٹنے کا جو طریقہ کار ہو وہ اور ہو.
جی,
اس وقت یعنی سامنے لڑ کر اسے لوٹ لیا اور اسے چھین لیا اور کھایا گیا, یہ بھی آج کے زمانے میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا.
جی,
کہ معاشروں کے اندر ترقی یافتہ معاشرہ اور متمدن ترین معاشروں کے اندر بھی آج آپ کو یہ نظر آ رہا ہے.
بالکل.
اور اس سے متمدن انداز بھی آ گئے ہیں.
آج تو وہ ہیک کرتے ہیں پورا جو
پورے سسٹم کو ہائک کر لیا جاتا ہے.
بالکل.
اور اس سے بڑھ کر میں دیکھنا یہ چاہ رہا ہوں, بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ آج مختلف نظام جو ہیں وہ دوسرے نظاموں کو کس طرح ان کا استثمار کر رہے ہیں. استثمار کرنا یعنی دوسروں کے پھلوں کو, دوسروں کے
ان کے
نتائج جو ہیں وہ خود لے لینا.
بالکل بالکل صحیح فرمایا.
یہ آج ہم یعنی آج کا جو طاغوت ہے, آج کا جو بڑی طاقتیں ہیں وہ چھوٹی طاقتوں کے ساتھ وہ یہی سلوک کر رہی ہیں. استحصال کرنا یعنی دوسروں کی محصولات کو اپنا بنا لینا, دوسروں کی پروڈکٹ کو اپنا بنا لینا, دوسروں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانا, یہ آج کے ماڈرن طریقے ہیں اس قتل و غارت کے, اس چھیننے کے. تو یوں نہیں ہوا کہ معاشروں کے اندر کوئی تبدیلی آئی ہے. میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ تبدیلی یہ آئی ہے کہ پہلے جو چور آیا کرتا تھا اس کے پاس روشنی نہیں ہوا کرتی تھی, وہ بغیر اس چراغ کے آیا کرتا تھا اس لیے کم چرا پاتا تھا. آج ٹیکنالوجی نے آ کر اس انسان کو وہ روشنی عطا کر دی ہے کہ اس روشنی کے ذریعے یہ بہتر انداز میں جا کر دوسروں کے جو لوازمات زندگی ہیں, دوسروں کی جو زندگی کی اہم ترین چیزیں, ان کے اوپر ڈاکہ مار رہا ہوتا ہے. ان کی جو محنت ہے, ان کی جو کوشش ہے, جس کا حل پھل ان کو ملنا چاہیے, جن کا حاصل ان کے پاس جانا چاہیے, یہ اس کو لے رہا ہوتا ہے.
بالکل.
تو اس وقت کے زمانے میں بڑے سادے طریقے سے وہ لوٹ کر کھایا کرتے تھے.
جی.
اور آج کے زمانے میں لوٹا بھی بڑے اہم ترین طریقوں سے اور بڑے ٹیکنالوجی کے طریقے سے آج بھی لوٹا جاتا ہے, اور باقاعدہ نظام بنائے گئے ہیں. اور اس کے اوپر اگر اس وقت کے لوگ فخر کیا کرتے تھے کہ ہم لوٹ کر کھاتی ہیں, تو آج بھی اگر آپ دنیا کے بڑے بڑی طاقتوں کو کی طرف اگر نگاہ دوڑائیں تو آج وہ بھی یہی کہہ رہے ہوتی ہیں کہ فلاں 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 ممالک جو ہیں وہ ہمارے دست نگر ہیں. ٹھیک ہے, یعنی ہم ان کو دیتے ہیں تو وہ کھا رہے ہوتے ہیں, یعنی ہماری جو ہم استحصال شدہ ہیں.
جی,
ہماری مجبوریوں سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں اور پھر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس معاشرے کے اوپر اور اس انسانی معاشرے کے اوپر ہم حاکم ہیں. تو اب کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو معاشرہ ہے یہ پڑھا لکھا معاشرہ ہے, یا یہ وہ معاشرہ ہے جو جہالت سے نکلا ہوا معاشرہ ہے؟ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی انسانوں کے اندر جو مشکلات تھیں وہ ان کے اندر تیزی آئی ہے, ان کے اندر شدت آئی ہے اور وہ باقاعدہ نظاموں کے تحت ان کو لوٹا جا رہا ہے.
جیسے آپ نے ابھی فرمایا نا کہ وہ جو چور چراغ کے ساتھ آتا ہے, فارسی میں بڑی اچھی ایک مثال ہے کہ چودزدی با چراغ آیت گزیدے تر برد کالا, یعنی وہ اور خطرناک ہو جاتا ہے, چونکہ وہ چراغ کے ساتھ جب آتا ہے نا تو کوئی چیز اس سے محفوظ نہیں رہ سکتی, بلکہ ہر چیز کو ایک ایک چیز کو اٹھا کے لے جاتا ہے, اور جو اندھیرے میں آ رہا ہے اس سے شاید کوئی چیز چھوٹ بھی جائے. قبلہ بہت شکریہ, ہم پھر ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں چلتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, ماشاء اللہ بہت اچھے طریقے سے آپ نے اس کو بیان کیا. اگر بادیہ نشین نظام کے حوالے سے آپ کچھ بیان کرنا چاہیں تو آپ کی خدمت میں، ورنہ میں پھر دوسرے سوال کی طرف چلتا ہوں۔
یہاں پہ ایک بات میں اپنی خاران اور خواتین ماؤں بہنوں کے حوالے سے بھی کرنا چاہوں گا،
جی،
اور وہ یہ کہ اس زمانے کی خواتین کی جو طرز زندگی تھی یا ان کا جو طریقہ کار تھا، البتہ میکسیمم تو یہی تھا کہ مثلا، اور میں یہ اس بعض مرتبہ سوچتا ہوں کہ شاید یہی وجوہات تھی کہ وہ لوگ جو ہیں اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ ان میں یہ تھا کہ قرآن مجید، چونکہ ان کی وہ جو خصوصیات تھیں وہ اسلام کے آ جانے کے بعد بھی کچھ عرصہ تک مسلمانوں کے اندر رہیں، کہ جس کی پھر قرآن نے مختلف طریقوں سے جو ہے ان کی نفی فرمائی ہے، کہ جن میں ایک یہ تھا کہ خود پیغمبر کی بیویوں سے یہ کہا گیا کہ جو ہے تم جہالت کے، یعنی اسلام سے پہلے کی جو زندگی تھی اس میں جو تمہارا تبرج تھا، جو تمہارا تبرج الجاہلیت جو تھا، اس کو آپ کے شایان شان نہیں ہے کہ آپ اس کو دہرائیں اپنی زندگی میں، اور اگر آپ ایسا کرتی ہیں تو آپ کو ڈبل گنا ملے گا، اور اگر نہیں مثلا اس کے برعکس نیکی کرتی ہیں تو آپ کو ثواب بھی دو گنا ملے گا، کیونکہ آپ امہات المومنین ہیں۔ تو یہ چیز تھی ایک، کہ خواتین جو ہیں وہ اپنا بناؤ سنگار، وہ اپنی خوبصورتی، وہ اپنی زیبائی اپنے ایسے لوگوں کے لیے کرتی تھیں جو ان کے محرم نہیں ہوا کرتے تھے، اور جس سے کسی قبیلے کی ناک کٹ جاتی تھی، کسی قبیلے کی عزت کا جنازہ نکل جاتا تھا۔ تو اس کے علاوہ بھی کچھ وجوہات تھیں کہ وہ لوگ جو ہے بیٹیوں کو، مقصد ہے کہ وہ اہمیت نہیں دیتے تھے، حتیٰ کہ جیسے مثلا میں نے عرض کیا کہ وہ زندہ دفن کر دیتے تھے، اور قرآن کی آیات اس کے اوپر شاہد ہیں۔ ان میں مثلا ایک اور بھی میں عرض کر دیتا ہوں کہ یہ کہ خواتین ان کے کسی کام کی نہیں تھیں، نہ وہ ان کے ساتھ مل کے جنگ کر سکتی تھیں، نہ ان کی اقتصادی میدان میں کوئی حمایت کر سکتی تھیں۔ تو اس سے بڑی چیز جو تھی، اگر وہ کسی سے جنگ کرتے تھے تو خاتون چونکہ صنف کمزور ہے اور نازک ہے، تو وہ جلدی دشمن اس کے اوپر غلبہ پا سکتا تھا اور اس کو پکڑ لیا کرتا تھا، تو اس طرح سے ان کی جو عزت کسی کے ہاتھ میں چلی جاتی تھی۔ تو ایسے میں مقصد ہے کہ آج اسی بات کو پھر اپنی سوسائٹی کے ساتھ تھوڑا ریلیٹ کرنا چاہوں گا، اور یہ کہنا چاہوں گا کہ خواتین کو یہ جو عزت اور احترام اور وقار اور یہ کچھ ملا ہے، سارا کچھ ملا ہے، یہ اسلام کے صدقے میں ہے، کہ اور پیغمبر اسلام نے اپنی دخت گرامی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو وہ عزت دی کہ مثلا اس کے بارے میں تمام مفسرین اور محدثین متفق ہیں کہ جب بھی فاطمہ زہرا پیغمبر کے سامنے آتی تو حضرت احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے، گویا لوگوں کو بتا رہے تھے کہ جو ہے تمہاری بیٹیاں جو ہیں یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہیں اور ان کا اس طرح سے احترام کریں۔ تو میں یہی کہنا چاہوں گا، اپنی ماؤں بہنوں کو یہاں پہ ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ کی جو عزت ہے، جو آپ کا وقار ہے، اسلام سے پہلے کا تھوڑا آپ مطالعہ کر کے دیکھیں اور اسلام کے بعد کا، یہ آپ کو اسلام کے صدقے میں ملا ہے۔
بے شک بے شک،
تو ضروری ہے کہ آج ہم جس اسلام نے ہم کو اتنی اتھارٹی دی ہے، ہم اس کے بتائے ہوئے قوانین پر عمل کریں، بلکہ ہم مردوں کو بھی، اپنی اولاد کو بھی اس طرح تربیت کریں کہ وہ بھی اسلام کے فرزند بنیں۔
جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اجازت دیجیے یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں۔ ناظرین، بہت اہم گفتگو چل رہی ہے، آپ نے دیکھا کہ وہ نظام جو اس وقت پایا جاتا تھا، جو اسلام کے آنے سے پہلے کا نظام تھا، آج اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں بھی وہ چیزیں نظر آتی ہیں، اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج اس ترقی کے دور میں، اس علم اور ٹیکنالوجی کے دور میں ہم اس مقام پر ہیں، شاید ان سے بھی زیادہ پست ہو چکے ہیں۔ جی قبلہ، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ جو بادیہ نشین نظام تھا اور ہمارے لیے کس طریقے سے درس عبرت بن سکتا ہے۔
بالکل، بہت خوبصورت گفتگو کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب، اور ڈاکٹر صاحب نے جس نقطے کی طرف اشارہ کیا وہ خواتین کے ساتھ جو اس وقت سلوک ہوتا تھا، کہ خواتین کو اس لیے عزت نہیں دی جاتی تھی کہ یہ خواتین ان کے کسی اقتصادی معاملے میں ان کے لیے معاون ثابت نہیں ہوتی تھی،
جی
یہ خواتین جنگ میں ان کے لیے کوئی زیادہ کردار ادا نہیں کر سکتی تھیں، اس لیے خواتین کو اس زمانے میں زیادہ عزت نہیں دی جاتی تھی،
جی
یہی فرما رہے تھے ڈاکٹر صاحب۔
جی
آج کے معاشرے میں خواتین کو عزت دی جاتی ہے، کیا اس کو عزت کہیں گے کہ اس خاتون کو انہوں نے ایک شو پیس کے طور پر کھڑا کر رکھا ہے، اور جس کے ذریعے سے وہ اپنے اقتصادیات کو کما رہے ہیں،
جی
اور آج انہی خواتین کے ذریعے مختلف جنگوں میں وہ کامیابیاں حاصل کر رہے ہوتے ہیں، اور خواتین کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور جنگ کے لیے ایک ہتھیار کے طور پر باقاعدہ استعمال بھی کر رہے ہوتے ہیں،
جی
ٹھیک۔ تو آج کے معاشرے میں خواتین ان سب کاموں کے لیے استعمال ہو رہی ہیں،
جی
لیکن پھر بھی اصل میں انسانیت والی جو عزت ہے، جو خدا نے
اس خاتون کو خلق کر کے اس کو عزت و احترام بخشا تھا، اس عزت و احترام سے آج بھی خاتون اس ترقی یافتہ دور میں بھی خالی ہے۔
وہ صرف وہی ہے جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ جو اسلام نے دی ہے،
ہاں، اور حقیقت میں عزت وہی ہے جو اسلام، دین مقدس اسلام نے اس خاتون کو بخشی ہے۔ آپ اگر اس خاتون، اگر یہ خاتون یہ چاہے کہ غور کرے کہ دین مقدس اسلام نے اس خاتون کو کتنی عزت اور کتنا احترام اور کتنا وقار بخشا ہے، تو یہ خاتون صرف یہ سوچے کہ جب یہ ماں بنتی ہے تو اس وقت اپنے بچوں کی جنت کی
اس کے قدموں
کے نیچے ہے۔
اللہ اکبر،
ٹھیک ہے، سر پہ بھی نہیں ہے، قدموں کے نیچے، یعنی اس خاتون کا جو اتنا بڑا مقام ہے کہ اس کے قدموں کے نیچے اس کی اولاد کی جنت کو رکھ دیا گیا ہے، اور فخر کرتا ہے ایک بیٹا چاہے جس مقام پر پہنچ جائے کہ وہ اپنی ماں کے قدموں کے اوپر بوسے دے۔ یہ دین مقدس اسلام نے اس کو دیا ہے، اور اگر یہ خاتون کسی مرد کی بیوی بنتی ہے تو کہا گیا کہ وہ مرد چاہے جتنا ہی با ایمان کیوں نہ ہو، اس کے ایمان کا آدھا حصہ ہے یہ خاتون،
یعنی اس کے ایمان کے مکمل ہونے کا ذریعہ
ہے یہ خاتون۔ اور پھر یہ خاتون جس باپ کی بیٹی ہے، چاہے وہ کتنی ہی رحمتوں کا حامل ہی کیوں نہ ہو، اس باپ کی لیے رحمت ہے یہ بیٹی۔ دین مقدس اسلام نے جتنی خاتون کو عزت دی ہے کسی اور معاشرے نے نہیں دی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو دنیا کے سامنے ایک رول ماڈل کے طور پر پیش کیا، اور خود ان کی عزت اور احترام کر کے لوگوں کو یہ بتایا کہ اگر خاتون کسی عزت کی حامل ہے، کسی کوئی جوہر اس کے اندر موجود ہے، تو وہ یہ ہے کہ یہ خاتون ہے، یہ ماں ہے، یہ بیٹی ہے، اور یہ بیوی ہے۔ تو یہ جو احترام بخشا ہے یہ دین مقدس اسلام نے دیا ہے خاتون کو، جو اسلام سے قبل معاشرے کے اندر موجود نہیں تھا۔ لیکن معذرت کے ساتھ آج بھی معاشرے کے اندر خاتون، وہ جو حقوق نسواں کے بہت زیادہ دعوے دار بنے ہوئے ہیں اور مختلف مقامات پر حقوق نسواں کے طور پر انہی نسواں اور انہی خواتین کی بے حرمتی اور ان کی توہین کے باعث مان رہے ہیں،
کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ ہم حقوق نسواں کی پامالی کرتے ہیں۔
یہی مسئلہ ہے کہ اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے اس خاتون کو کیا دیا ہے، آپ نے تو اس خاتون کو اقتصاد کا ایک ذریعہ بنا کر رکھ دیا ہے۔
بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ جی ہم ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں چلتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، اور کچھ آپ فرمائیں گے اس حوالے سے؟ ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو چل رہی ہے۔
جی ایک جو عربی یعنی اسلام سے پہلے کی جاہلی زندگی ہے، اس میں ایک جو نہایت معروف بات ہے وہ بت پرستی ہے۔
جی
کہ وہ مشرق تھے اور بت پرست بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، اور اس بات کا قرآن نے متعدد مقام پہ جو ہے ذکر کیا ہے، اور اس عمل سے ان کو روکا ہے کہ بت تمہارے درواقعے اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے ہیں، اللہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو اس بت پرستی کے پیش، اگرچہ میں یہاں پہ یہ واضح کرتا چلوں کہ اس بت پرستی سے مراد یہ نہیں تھی کہ وہ بت کو اللہ مانتے تھے، وہ موحد تھے۔ پہلے کے جو انبیاء گزرے تھے، مثلا ابراہیم علیہ السلام ہیں یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، انہوں نے ان کو اللہ وحدہ لا شریک کے بارے میں بتا دیا تھا کہ اس کائنات کا خالق ایک ہی ہے اور وہ اللہ ہے، اور وہ جانتے تھے۔ لیکن بتوں کی پوجا اس لیے کیا کرتے تھے کہ بت کو اللہ اور اپنے درمیان ایک واسطہ بناتے تھے، اور کہتے تھے کہ اس کے توسط سے اللہ ہماری بات سنتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا نحنو اقرب الیہ من حبل الورید، کہ میں تمہاری شہرگ حیات سے زیادہ تمہارے نزدیک رہتا ہوں، بت کو درمیان میں لانے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ تو آج بھی اگر مثلا، ہاں، اور یہ ایسی بات تھی کہ جس سے مثلا رسول خدا نے امیر المومنین علیہ السلام سے فرمایا کہ یا علی، میرے کندھوں پہ چڑھ کے جتنے بھی کعبہ میں بت پڑے ہیں آپ ان کو توڑ دیجئے۔ تو اس سے پہلے مثلا کعبہ خود ایک بت خانہ تھا، کہ جو ایک نہایت معیوب بات تھی، اور جو سب سے بڑی بات اسلام کے لیے اور بانی اسلام کے لیے ناگوار تھی وہ یہی تھا کہ اللہ کے گھر کو بت خانہ بنا دیا گیا تھا، اور بتوں کی وہاں پہ پوجا ہوا کرتی تھی۔ تو خیر میں یہ بات جو اپنی سوسائٹی سے ریلیٹ کرنا چاہوں گا، اس طرح کرنا چاہوں گا کہ بت فقط یہ نہیں کہ ہم مٹی سے یا مثلا آٹے سے یا کسی کھانے کی چیز سے یا پتھر سے لکڑی سے بنا کے تو اس کے سامنے سجدہ کریں تو یہ بت ہے، بلکہ بت ایک کانسیپٹ ہے، ایک نماد ہے، ایک نمونہ ہے۔ وہ کوئی شے بھی بت ہو سکتی ہے، مثلا کسی کے لیے دولت اس کی بت ہو سکتی ہے، کسی کے لیے اس کی اپنی شخصیت بت ہو سکتی ہے، کسی کے لیے اس کی بیوی یا کوئی اور غیر محرم عورت اس کے لیے بت ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو بت ہیں یہ اسی طرح سے ہیں جیسے جاہلیت کے زمانے میں لوگوں کے سامنے، وہ بھی اللہ کو مانتے تھے، وہ بھی اللہ کو خالق کائنات اور مالک کائنات تسلیم کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بتوں کو اپنے اور اللہ کے درمیان وسیلہ اور واسطہ بناتے تھے اور یہ کرتے تھے۔ تو علامہ اقبال چونکہ بہر کیف ایک عارف بھی تھے، جہاں پہ شاعر مشرق تھے، فلاسفر تھے، وہ جب اسی منظر کو پیش کرنا چاہتے تو وہ کہتے ہیں کہ میں جو سر بہ سجدہ ہوا کبھی، تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں، کہ تیرے دل میں تو بت رکھے ہوئے ہیں، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تیرے دل میں بت رکھے ہوئے ہیں، اور تو اللہ کی بارگاہ میں آ کے کھڑا ہو گیا، تجھے اس نماز سے کیا فائدہ ملے گا؟
بالکل
ہم نے جو اسلام آج اختیار کیا ہوا ہے، ہمیں اسلام کا کیا فائدہ ملے گا کہ اگر ہمارے دل میں، ہمارے دماغ میں بت بیٹھے ہیں اور ہم اس بت کے لیے صبح سے شام تک تگودو کرتے ہیں، اس کی رضایت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ اللہ جو وعدہ اللہ شریک ہے، جس کے پاس ہم نے مر کے جانا ہے، اور جس کی اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم ہزار ہاں نعمات سے استفادہ کرتے ہیں، تو اس کو جو ہے ہم ثانوی حیثیت دیتے ہیں اور بت کو اولویت دیتے ہیں، تو یہ بھی ایک طرح کی جہالت سے وابستہ بات ہے۔
جب تک ہم ان تمام چیزوں کا انکار نہیں کریں گے، اس وقت تک ہمیں اسلام سے کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے، چونکہ خود لا الہ الا اللہ کا جو مطلب ہے وہ بھی یہی ہے کہ پہلے ہم تمام یعنی الہ کا انکار کریں کہ خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اس کے بعد توحید کا اقرار کریں۔ بہت شکر گزار ہیں آپ کے، اور اسی طریقے سے قبلہ آپ کی بہت شکر گزار ہیں۔ ہم آپ سے یہیں پر خدا حافظی کریں گے، خدا آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے بھی بہت شکر گزار ہیں، خدا آپ کو سلامت رکھے، صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ اور ناظرین اسی طرح ہم آپ سے بھی یہاں پر خدا حافظی چاہیں گے، چونکہ وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔ ان شاء اللہ امید ہے کہ آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آیا ہوگا۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا بندگی اور عبادت بھی ہے، اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی۔ دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے، اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے۔ وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے۔ دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے۔ لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے، اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے۔ دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے، جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ۔ اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں، اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں۔ جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔
راہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد وللآب الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.